السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج حدیث نمبر ہے الحدیث السابع والعشرون، حدیث نمبر 7 اور 20، کتنے ہوئے؟ 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آل محمد وبارک علی محمد وعلى آل محمد انک حمید مجید. عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہما، عنہما لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، عنہ لکھا ہے، عنہما لکھا، عنہ لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ ان کی جو سٹوری پڑھے ہیں، یعنی نواس ابن سمعان کی بایوگرافی، تو ان کے والد محترم بھی مسلمان تھے، تو اس لیے ان دونوں کو نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہما کہا گیا ہے. تو یہ نواس جو ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق ہے، یا اخلاق میں سے بہترین اخلاق ہے. والاثم، اور گناہ، ما وہ ہے جو ہا کا کھٹک جائے، فی صدری کا، تمہارے دل میں. وکریہتا، اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ ان یطلع، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یا اطلاع پا لیں، علیہ الناس، اس پر لوگ. تو اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. تو ہے ایسا کہ البر کا جو لفظ ہے یہاں اس حدیث میں، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اگر کرتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو نیکی کے لیے کریں، نیکی کی بنیاد پہ کریں، اور تقوی کی بنیاد پہ کریں، یعنی خدا خوفی سے کریں کہ واقعی میں نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے. البیر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے کام کریں جو نیکی کے ہوں، جس میں کوئی خیر پھوٹے، زیادہ سے زیادہ خیر اس سے نکلے، اس طرح کا ہم تعاون کریں. تو بیر تو کہتے ہیں اس چیز کو. اور حسن خلق جو ہے، اس کا معنی ہے اچھا اخلاق، خلق اخلاق کی جمع ہے، اچھے اخلاق یوں معنی کر لیجئے، جمع والا معنی. تو یہ جو اچھے اخلاق ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارا اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. اللہ کے ساتھ جو اچھا اخلاق ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ نے جو شریعت کے احکام نازل کیے ہیں، تو بحیثیت مسلمان میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان احکام سے راضی ہو جاؤں اور ان احکام کو تسلیم کر لوں، اور یہ بھی کہ جب بھی وہ حکم میرے سننے میں آئے، تو میرے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو، میں اس کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھوں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے جو دین تمہیں دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی تکلیف دہ بات نہیں رکھی. تو اس لیے ذہن یہی ہونا چاہیے، دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، میں اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. مثلا اللہ تعالیٰ جب مجھے یہ حکم دے کے تو نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، تو میں ان کا سامنا اس طرح کروں کہ میں کہوں کہ میرا دل اس پہ مطمئن ہے. شرح صدر جس کو کہتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ میں اس کو لوں اور مانوں. یہ اللہ کے ساتھ انسان کا حسن اخلاق ہے، یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں جن کا تعلق تقدیر سے ہے، قدر سے ہے. اب وہ قدر جب ہمارے سامنے آتی ہے، تو اکثر و بیشتر ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن قدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں ہمیشہ خوشی رکھی ہے، سکون رکھا ہے. تو اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا بددل کر لیتا ہے، خوشی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اور یہ تکلیف کبھی کبھی اس کو اس کے مال کے ذریعے سے ملتی ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی گھر والوں کے ذریعے سے، کبھی اپنی ذات کے ذریعے سے، کبھی سوسائٹی سے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو انسان یہ محسوس کرے دل کے اندر کہ واقعی یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں لکھا تھا. تو یہ چیز تسلیم کر لینا، یہ ہے اللہ کے ساتھ انسان کا حسن اخلاق. اور انسان بس یہی کام کرے جو اللہ نے فرمایا ہے، تقدیر کو برا بھلا نہ کہے، اور جو چیز ہے اس کو برداشت کر لے، صبر کر لے. زبان سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو تقدیر کو نہ ماننے کا اشارہ دیتا ہو. تو بہرحال یہ حسن اخلاق ہے. پھر دوسرا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ، یعنی سخی رہوں، کھلے دل کے ساتھ ان کو تسلیم کر لوں، قبول کر لوں. اور اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرا اخلاق یہ ہے کہ میں آگے بڑھ کے اس تکلیف کو اگر دور کر سکتا ہوں تو کروں، اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں تو کروں. اور پھر اسی طرح اگر کوئی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے تو میں اس تکلیف پر صبر کروں. اور پھر دوسرا یہ کہ جب میں کسی کو ملوں تو چہرے پر کوئی خوشی ہو، سلوٹیں نہ ہو، ناراضگی کا اظہار نہ ہو، غصہ نہ ہو. یعنی غصہ کسی اور پر ہوتا ہے، لیکن ہم جب کسی نئے بندے سے ملتے ہیں یا کسی بھی بندے سے ملتے ہیں تو غصہ اس کو دکھاتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں. کیا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بر الوالدین کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، تو یہ بھی اس نے اخلاق میں شامل ہے؟ تو جناب بالکل شامل ہے. قرآن مجید نے جب کہہ دیا ہے تو ہم اس کو مانیں. اور والدین کے ساتھ حسن خلق کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دی ہے، ولا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم دل سے یہ نیکی کر رہے ہوگے اور نیکی سمجھ کے کر رہے ہوگے، فانه کان للاوابین غفورا، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا بھی ہے. تو یہ تو ہے حسن خلق. پھر آپ فرماتے ہیں والاثم، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ما حاک فی صدرک، وہ چیز جو کھٹک جائے تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں. اسم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بر کی اپوزٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اسی آیت میں پڑھا تھا نا ہم نے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو اسم نیکی کی، بر کی بالکل ضد ہے. اور اسم کیا ہے؟ آپ نے خود اس کی تعریف فرمائی ہے، ما حاک فی صدرک. تو اسم گناہ وہ ہے جو ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک جائے. وکریہتا، اور اس گناہ کو تم اتنا ناپسند کرو کہ یطلع علیہ الناس، کہ لوگوں کو اس گناہ کا پتہ چل جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان اتنا پریشان ہو، اتنا اس کے دل میں نا کوئی وہ چیزیں آتی رہیں جاتی رہیں جو اس کو اپنے آپ کو ملامت کرنے والی ہوں، تو ایسے موقع پہ انسان کے دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دل ہے، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف، انسان کی ذاتی تعریف اور اپریسیشن کے لیے بنایا ہے، وہاں انسان کبھی کبھی جب غلطی کرتا ہے تو یہ مذمت بھی انسان کو کرتا ہے، اندر سے انسان کو برا بھلا بھی کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا، تم تو ایسے نہیں تھے. تو یہ انسان کا اپنا ضمیر جو ہے وہ اس کو اگر یہ بتا دے تو یہ تو بہرحال گناہ ہے، بشرطے کہ کھٹک جائے. مگر اب سوال یہ ہے کہ کھٹکے گا کس کے دل پر، یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں عموماً لوگ گناہ کرتے ہیں، بڑے فخر کرتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ہنستے ہیں بیٹھ کے، گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں تو اس پہ وہ ہنستے ہیں بیٹھ کے، ان کے دل پہ کوئی بات ہی نہیں گزرتی. تو یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس شخص کے لیے فرمائی ہے جس کا دل ذرا صاف ستھرا ہو. جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، جو جانتا ہو کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو سرکش قسم کے لوگ ہیں، جن کا مزاج ہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرنی، دین کی کوئی بات ماننی نہیں، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کتنے منکرات ہیں، کتنے گناہ ہیں ہم کرتے ہیں، انہیں شرم تک نہیں آتی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کیے جن کے دلوں میں گناہ کھٹک جائے اور ان کو یہ احساس ہو کہ میں نے اگر یہ غلطی کی ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ حرکتیں کرتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے. اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی انسان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، لیکن صرف اسی وجہ سے یہ بات اس کے دل میں کھٹکتی ہے کہ کہیں لوگ میری ساری جو محنت ہے اس حرکت پہ وہ پانی نہ پھیر دیں، یہ فضول انسان ہے. تو بہرحال یہ جب سلیم القلب انسان جو ہے نا، جب غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ شریعت نے گناہ قرار دیا ہے کہ نہیں، پھر بھی اس کے دل میں یہ تردد ضرور ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، دل نہیں مانتا اس کو، یہ تک ہوتا ہے اس کے دل میں احساس. تو بہرحال کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے، یہ بہرحال انسان جو ہے نا، خود مومن جو ہے وہ اپنے دل میں گناہ کے تردد کو، گناہ کے درد کو، گناہ کی ٹیس کو اگر محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گناہ کیا ہے. اور جب اس طرح کا ہوتا ہے تو قرآن مجید نے کئی راستے بتائے ہیں، کیا ہے؟ آپ نے بھی ارشادات فرمائے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ برائی کے بعد فوراً نیکی کرو، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو اس کے فوراً بعد نیکی کرو، تمحوہا، وہ تمہاری یہ نیکی پچھلے گناہ کو معاف کرا دے گی. یذھبن السیئات، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ ایک مومن کر سکتا ہے جس کو احساس ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، وہ صورت دیگر دوسرے لوگ جنہوں ان کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک مختصر سا جملہ، البر حسن الخلق، مختصر سا جملہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی کوئی بات فرمایا کرتے تھے تو بڑی کمپریہنسو ہوتی تھی، بڑے آسان سے جملے ہوتے تھے، اور دوسرا بھی اس کو سمجھتا تھا کہ واقعی بات تو آپ نے کر دی ہے مگر نیکی کس چیز چیز کا نام ہے وہ سمجھتا تھا، اور گناہ کس چیز کا نام ہے وہ بھی سمجھ جاتا تھا. تو اس کے لیے دونوں پہلو روشن ہو جاتے تھے. تو اس حدیث میں آپ ہمیں اس نے اخلاق پہ ابھار بھی رہے ہیں کہ یہ کام کرو. کیوں؟ کہ میں جب بھی اس نے اخلاق سے کسی سے پیش آؤں گا تو اس کو اللہ نیکی شمار کرے گا، وہ بر ہوگی. جتنا زیادہ بہتر طریقے سے میں پیش آؤں گا اتنی ہی زیادہ وہ نیکی ہوگی، ٹھیک ہے جی. بہرحال باقی یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ کیا یہ گناہ ہے یا نیکی ہے. چلیے اگلی حدیث. تو یہ حدیث ہے جس کو تفصیل کے ساتھ دوسرے علماء نے بھی، محدثین نے بھی بیان کیا ہے. تو وابسہ الاسدی یہ اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں دل میں یہ خیال لے کے آیا کہ آج میں آپ سے ایسا سوال کروں گا کہ مجھ پہ واضح ہو جائے کہ کوئی نیکی کیوں نیکی ہے اور کوئی گناہ ہے تو وہ کیوں گناہ ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے اس بارے میں سوال کروں. میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بہت سے مسلمان اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں. تو بیٹھے ہیں تو مجھے جگہ تو نہیں ملی، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو میں کندھوں کو کراس کر کے آگے بڑھنے لگا، یعنی آگے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جاؤں. تو صحابہ نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگے، بھائی وابسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، ذرا پرے رہنا. پرے رہو، بات کر رہے ہیں ہم، سن رہے ہیں، ڈسٹرب نہ کرو آپ کو. تو مجھے جب انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے چھوڑو، سب کو کہا میں نے کہا نہیں نہیں چھوڑو مجھے، میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. اور ساتھ یہ لفظ کہہ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی. تو آپ نے فرمایا صحابہ کو، دعو وابسطہ، وابسطہ کو چھوڑ دو، اس کو قریب آنے دو، کیونکہ باہر سے آئے تھے، ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو آپ فرمایا تھے وابسطہ ذرا میرے قریب آ جاؤ، سب کو سنا بھی دیا، قریب آ جاؤ وابسطہ. تو آپ نے دو تین دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، وابسطہ کو چھوڑ دو، وابسطہ تم قریب آ جاؤ، وابسطہ قریب آ جاؤ. تو کہتے ہیں میں پھر نبی علیہ السلام کے بالکل قریب جا کے بیٹھا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا. تو آپ نے مجھے فرمایا، وابسط میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میرے پاس کس لیے آئے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یعنی مراد یہ تھی آپ کی کہ تمہیں میں بتاؤں یا تم مجھ سے پوچھو گے؟ یہ کہنے لگے کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ مجھے بتائیں بس. تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا، جیتا تسألونی عن البر والاسم، تم میرے پاس آئے ہو یہ پوچھنے کے لیے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل اللہ کے رسول، اسی لیے آیا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ساری انگلیاں اکٹھی کی اور پھر ایک ایک کر کے نا آپ نے یوں، یعنی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، یعنی مکہ رکھا، اور یوں کر کے ایک ایک کر کے آپ اس کو مارتے گئے انگلی کو اور کھولتے گئے. پھر آپ نے فرمایا، وابسطہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، واستفتی نفسک، اور اپنے نفس سے اپنے آپ سے پوچھو. یعنی مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، یہ تمہارے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے دل، تمہارا دل بتا دے گا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. آپ نے تین دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے، مطمئنت الیہ النفس، کہ جس کو تم کرو اور کرتے کے بعد تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے. اور گناہ وہ ہے، والاسم ما حاک فی النفس، گناہ وہ ہے جو سینے میں کھٹک جائے، اس کو گناہ کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، وتردد فی الصدر، اور سینے میں اس کے بارے میں تردد ہو. تردد کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن نہ ہو، ایک خیال آتا ہے کہیں یہ تو معنی نہیں ہے، کہیں یہ تو غلطی نہیں کی گئی، واقعی یہ نیکی ہے، یہ وہ تردد. پھر آپ فرماتے ہیں، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، خواہ تجھے لوگ فتوے دیں، أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اور دے بھی دیں تجھے فتوے، تب بھی میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اپنے دل سے ضرور پوچھنا، تمہارا دل یہ بتا دے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، نیکی کیا اور برائی کیا ہے. مراد یہ کہ لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ مفتی بتا دے گا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، بس. تو یہ مختصر سی ایک حدیث ہے، تو اس کا معنی و مفہوم اب ذرا دیکھتے ہیں. تو یہ آپ نے جب فرمایا جیت تسأل عن البر، تم اس لیے آئے ہو کہ نیکی کے بارے میں سوال کرو، تو میں نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول، میں اسی لیے آیا ہوں. تو آپ نے سوال کر کے اس کی تصدیق اس سے کروا لی اور سب صحابہ کرام نے اس کو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض غیبیات کا علم اللہ تعالیٰ اسی وقت الہام کر دیتا ہے. کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں ہیں یہ، کیونکہ ہمارے یہاں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات نیکی کے ایک مقام پہ جب پہنچتے ہیں تقوی کے، تو وہ یہ دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم آپ کے دل کی حالت کو جانتے ہیں. تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. ہاں انسان اگر واقعی اس دعوے کے بعد ذرا اپنی عاجزی انکساری کو ذرا تھوڑا سا سلو کر لیتا ہے، لو کر لیتا ہے، اور اس کو مشہور نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے بندے کو. انسان کے پاس فراست ہوتی ہے نا، فراست، اس فراست سے وہ آنے والے کی چال کو، اس کے انداز کو، اس کے چہرے کو پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ اس لیے آیا ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، غیبی دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فراست عطا کی ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صاحب فراست تھے، اللہ نے آپ کو اتنی سمجھ دے رکھی تھی کہ آپ فوراً ہی اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ بندہ کس لیے آیا ہے. ہماری تاریخ میں بے شمار علماء گزرے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ان کی جب بایوگرافی پڑھیں تو انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں کہ وہ بندے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس لیے سے آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے. اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، ہاتھ میں لٹکی تلوار کو پکڑ کے کہتے اللہ کے رسول اس کا آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ فرماتے ہیں اچھا حوصلہ کرو، چھوڑ دو اس کے ہاتھ کو. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف لاتے ہیں اس کے پاس، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ عمیر، عمیر ابن وہب نام سنا ہے اپنے صحابی رسول ہیں. عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہتا اس لیے آیا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی میری رشتہ داری تھی، بےچارے ہجرت کر کے یہاں آئے، کافی عرصہ ہوگا ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو میں نے کہا جا کے ملاقات کر لوں. عرفان نہیں، تم اس لیے نہیں آئے بلکہ تم اور تمہارے ساتھ صفوان ابن امیہ، تم دونوں خانہ کعبہ میں جو وہ پرنالا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے تم دونوں نے یہ باتیں طے کی ہیں، اور تمہاری ساری ذمہ داری صفوان نے اٹھائی ہے کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، اگر وہ مسلمان تمہیں قتل کر دیتے ہیں تو تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، ان سب کے خرچے زندگی بھر میں دیتا رہوں گا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں تک نبی علیہ السلام نے بتا دی. تو وہ حیران ہوا، اتنا حیران. تو یہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. دلیل یہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اتنا خفیہ معاہدہ تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو پتا ہی نہیں ہے، اور اس کی اگر اطلاعات آپ کو دے سکتا ہے کوئی تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو اب میں مانتا ہوں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کچھ ہوا. تو اس طرح کی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی تھی، الہام ہو جاتا تھا، یا آپ صاحب فراست بھی تھے، سیدنا عمر ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم مزید نیچے آئیں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کی فراست جو ہے اس کے بڑے بہترین واقعات ہیں، کبھی موقع ملے تو پڑھیے، کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ واہ کیسے لوگ تھے، اللہ نے دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ یہ فراست بھی کیسی عطا کی ہوئی تھی. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے نا، یہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نعم میں اس لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا استفتی قلبک، یعنی اب دل سے پوچھو، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں، اپنے دل سے پوچھو. کیونکہ فتویٰ جو ہوتا ہے، فتویٰ کسی سے لینا یا فتویٰ دینا، وہ کسی شرعی کوئی حکم ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شرعی حکم کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کو اپنے دل کی طرف لے جاؤ اور اپنے دل سے پوچھو کہ کیا واقعی یہ نیکی ہے یا گناہ ہے، کروں کہ میں نہ کروں. باقی آپ فرماتے ہیں البر مطمئن بہ الیہ القلب، نیکی وہ چیز ہے کہ جس سے دل مطمئن ہو جائیں. بس یہ ہے کہ انسان نیکی کرے، اس کے دل میں قرار اور سکون آ جائے. اسی سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث ہے نا کہ ارکع حتی تطمئن راکعاً، کہ رکوع کرو اور اس طرح کرو کہ جب رکوع میں تم بالکل چلے جاؤ اور تمہیں اطمینان ہو کہ میں نے اب صحیح معنوں میں رکوع کر لیا ہے، پھر تسبیحات پڑھو. حتی تطمئن ساجداً قائماً، اطمینان جو ہے نا نماز میں اطمینان، یہ پوری سکون کی کیفیت ہے جو علماء محدثین کے نزدیک فرض ہے. یعنی سکون نماز میں ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، جلد بازی میں انسان نماز نہ پڑھے. تو یہاں بھی آپ فرماتے ہیں البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے. تو بہرحال دل مطمئن اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو شرح صدر ہو جاتی ہے اور اس کا دل اس سے اندر اندر بات نہیں کرتا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، تم نیکی سے نکل گئے ہو، اس کو نیکی نہیں کہتے۔ اس لیے قلب سلیم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ آج کل فقہ القلوب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو بار بار یہ قلوب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انسان کے دماغ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کیا سمجھیں اپنے آپ کو۔ پھر یہ ہے کہ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، سچی نیت ہونی چاہیے، اور جس شخص کا دل ایسا نہیں ہے تو وہ نیکی سے کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی برائی سے تو ہوگا لیکن نیکی سے مطمئن نہیں ہوگا جس کا دل ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یعنی حال جو ہے نا وہ اس کو کبھی کہے گا کہ تم ٹھیک انسان ہو، تم اچھے انسان ہو۔ اس لیے بہرحال جب بھی انسان کو نیکی شروع کرے اور اس کے دل میں اگر تنگی محسوس ہو اس کو تو سمجھ لے کہ نیکی نہیں ہے، اور پھر اسی طرح فوراً اس سے بھاگنے کی کوشش کرے، چھوڑ دے اس کو کہ نہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس طرح بھی اس کا دل مطمئن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں والاسم ما حاک فی نفسی، ٹھیک ہے نا، یہی حدیث جو پڑھی ہم نے، حاک کا مطلب جو کھٹک جائے، وتردد فی صدری، صدر کا مطلب دل، تو نفس اور صدر اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نفس یوں کہتے ہیں کہ ضمیر کو، اور صدر کہتے ہیں کس کو، دل کو، یوں کھمل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ فَأَفْتَوْكَ، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں یا وہ تمہیں خود فتویٰ دیں، تم جا کے پوچھو تب بھی یا وہ خود بخود تمہیں کہنے لگیں تب بھی، تو ان کے فتوے کی طرف تم نے نہیں پلٹنا۔ اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے، دل میں قرار اور سکون نہیں آتا تو پھر کوئی بھی فتویٰ دے دے اس فتوے کی طرف کان نہیں دھرنا، توجہ نہیں دینی، بلکہ کیا ہے تمہارا اپنا مفتی تمہیں گائیڈ کر رہا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بس۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا اخلاق کیسا تھا، کہ وابسہ جو ہیں وہ جس طرح پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ سائل ہے، شرعی مسئلے پوچھنے آ رہا ہے، تو میں اس کو ذرا اپنے قریب بٹھا لوں، اور یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو اس لیے فرمائی تاکہ اس کے دل کو بھی اطمینان نصیب ہو کہ اللہ کے رسول اتنے سخت مزاج نہیں ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہیں اور ایسے ضرورت مند آدمی کو وقت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا جی جی ہاں میں اس لیے آیا ہوں، تو یہ بھی بہرحال ان کا جواب جو ہے اس وقت ہے جب نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہے، جب پوچھا ہے کہ تم اس لیے آئے ہو تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول اس لیے آیا۔ یہ بھی ان کا ایک ادب ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہم اکثر و بیشتر کرتے بھی رہتے ہیں استخارہ، کہ ہم استخارہ کریں، تو استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا دل اس نیکی پر، اس نیکی کو اپنانے میں مطمئن ہے کہ نہیں۔ استخارہ خیر سے ہے اور سین اس میں جو ہے یہ طلب کا ہے، کہ خیر مانگنا، بھلائی مانگنا۔ تو انسان جب دعا استخارہ کر کے ذرا تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا کسی اور کام کو شروع کر دیتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان سا آ جاتا ہے، وہ خیر سی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے مسائل کو جب اس قسم کی حالت ہو دل کی کہ کیا یہ نیکی ہے یا نہیں ہے، تو انسان فوراً پہلے اپنے دل کی طرف رجوع کرے، اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرے، اس سے پوچھ لے کیا یہ صحیح غلط ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جو بندہ دین پر قائم ہے وہ تو یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے دل اور ضمیر کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو جو ایمان ہے اس کے اندر تو علم کے ذریعے سے اس کی مدد کر دیتا ہے تاکہ اس کی نیت بھی سچی ہو جائے اور پھر اس کو نیکی کرنے میں یا برائی سے باز آنے میں کسی قسم کی کوئی تردد نہ ہو۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ استفتی قلبک کا مطلب بعض علماء نے پھر یہی لیا ہے کہ پھر آپ صوفی بن جائیں، بس ٹھیک ہے، مزید شریعت کو کیا پڑھنا ہے،
اپنے دل سے پوچھیں، اگر دل کہتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے، اگر دل کہتا ہے نہ تو چھوڑ دیں، یہ مسئلہ بھی نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے مریدوں کے دماغوں کو دوسروں سے متنفر کر کے پھر یہ کہیں کہ بھئی آپ اپنے دل سے پوچھیں، تو دل تو کہے گا جناب آپ نے جو ہمیں سمجھایا ہوا ہے وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات سنی جائے، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، ان کی بات کیا سننی ہے، انہیں قریب ہی نہیں جانا. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اصل جو چیز ہے وہ قلب سلیم کی بات ہے کہ دل کس چیز کو پسند کرتا ہے اور جس چیز کو ناپسند کرتا ہے، کیا نیکی ہے کیا نہیں. تو بہرحال صحابی رسول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو سمجھا رہے ہیں تاکہ شریعت کو وہ پوری طرح سمجھ سکیں. تو یہ بہرحال اللہ کی تائید اور اس کی مدد سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ انسان کا دل اسی وقت مطمئن ہوتا ہے جب وہ کام اللہ کو محبوب ہو، اور وہ کام اگر اللہ کو محبوب نہ ہو تو انسان چھوڑ دیتا ہے، باقی لوگوں کے فتوے سے یا ان کے سوالوں سے یا ان کے جواب دینے سے انسان دھوکہ نہیں کھاتا، خاص طور پر جو دین کا طالب علم ہے یا دیندار آدمی ہے. ٹھیک ہے، باقی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے دلائل ہونے چاہیے، اور لوگوں کے درمیان جو چیزیں مشہور ہیں وہ دینداری نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ ہمیں فتوے دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، جو صحیح نہیں ہوتے، اور ہم اس کو فتویٰ سمجھ بیٹھتے ہیں. تو بہرحال جو بھی فتویٰ ہوگا اس کا دار و مدار کیا ہے، شریعت کے اصولوں پر ہوگا یا شریعت کی تسلیم شدہ باتوں پر ہوگا. تو ایسی صورت میں انسان کے پاس علم ہو تو اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دل کے تردد کو، شک کو دور کر دیتا ہے اور بندے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے جی، کافی ہے اتنا، پھر انشاءاللہ باقی پھر بات اگلے ہفتے کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.